بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي وقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم سب یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج میں کچھ باتیں آپ تمام کے سامنے اس مہینے کے تعلق سے اس مہینے کی جو ہے فضائل کے تعلق سے یا عام الفاظ میں اس مہینے کی حقیقت رکھوں گا تاکہ اس کے اصل فضائل کیا ہے اور باقی دیگر خرافات بدعات اور جو کچھ بہرحال آج معاشرے اور سماج میں اس مہینے کے نام پر یا اس مہینے کی آمد سے یا اس مہینے کے آنے سے پہلے سے لے کر اس کی 10 تاریخ یا اس کے خاتمے تک ہوتا ہے ان تمام چیزوں کی مختصر سی میں جھلک اور حقیقت آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا. اگر یوں کہا جائے کہ ماہ محرم کی فضیلت کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بات بیان کرنا ایک 5 یا 10 منٹ کی بات ہے, اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اور قرآن کی ایک آیت رکھ کر معاملہ ختم ہو جائے گا کہ بس یہی فضیلتیں ہیں اس کی اور یہ معاملہ ہے اور معاملہ پھر ختم ہو جائیں گے. لیکن کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ صرف کسی کو کسی چیز کی حقیقت کیا ہے وہ بتانا کافی نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس سے جڑی ہوئی خراب باتیں یا جو لوگوں نے اس سے خراب باتیں جوڑ دی یا غلط فہمیاں جوڑ دی ان کا ازالہ بھی کبھی کبھار ضروری ہوتا ہے. تو آئیے چند باتیں میں اس مہینے کے تعلق سے رکھنے سے پہلے آپ کے سامنے شریعت کے احکامات, شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے اور جو اس کا محکم چیزیں ہیں جس کا اس نے حکم دیا اور جو بالکل واضح چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے خطبے میں آپ کے سامنے جو ہے قرآن کی جو ہے 3 آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا. پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 154 تھی, اس میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. بہرحال اس کا پس منظر تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں, اس کی تشریح رکھ دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے انتقال میں گئے تھے اور تدفین کے لیے وقت تھا, خبر کھودی جا رہی تھی, لوگ جو ہے خبر کھود کی مٹی باہر نکال رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران جو ہے اس مٹی کے پاس بیٹھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک جو ہے ٹہنی تھی جھاڑ کی اور آپ اس ٹہنی سے کچھ اس مٹی کے اندر لکیریں کھینچ رہے تھے. صحابہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. جب آپ وہ کام کر چکے تو صحابہ نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر ماری تھی اور اس کے سیدھے اور الٹے ہاتھ دائیں بائیں جانب جو ہے اور بھی لکیریں ماری بہت سی, اور اس کے بعد صحابہ سے کہا جو کو بیچ کی لکیریں جو سیدھی میں نے ماری ہے یہ میرا طریقہ اور میرا راستہ ہے, اس کی پیروی کرنا, اس پر چلنا اور یہ صراط مستقیم ہے, اور جو میں نے دائیں بائیں جانب اس میں سے اور لکیریں ماری ہیں یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو انسان کو صحیح راستے سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ہدایت اور گمراہی کا ہے, معاملہ جنت اور جہنم کا ہے, بڑی اہم بات ہے, اس کی وضاحت کیجیے اور تھوڑا سا ہم کو ایکسپلین کیجیے اور زیادہ اچھے سے سمجھائیے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, کہ دیکھنا یہ جو ہے جو میں جو طریقہ بتا رہا ہوں, جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں, جو دین میں لے کر آیا ہوں, جو کتاب میں لے کر آیا ہوں, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ صراط مستقیم ہے, یہ سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ, تو اس کی اتباع کرنا, اس کی پیروی کرنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اس کے علاوہ طریقوں کی پیروی مت کرنا. فتفرق بکم عن سبیلی, تو تم میرے بتائے گئے, اللہ کے بتائے گئے صراط مستقیم سے, سیدھے راستے سے, حق سے تم پھر جاؤ گے, ہٹ جاؤ گے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی کہ آپ کا طریقہ کیا ہے, آپ کے طریقے سے ہٹنے کا نتیجہ کیا ہے, اور آپ کا لایا گیا طریقہ وہ ہدایت ہے, صراط مستقیم ہے, اور آپ کے طریقے سے ذرا بھی ہٹنا, فتفرق بکم عن سبیلی, تو ہم اللہ کی بتائے گئے صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. یاد رکھیے دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اور سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 کا ایک جملہ, ایک ٹکڑا ہے جس کی تفسیر یوں آتی ہے, جس کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کس طرح سے اس کو سمجھتے تھے. آپ کا ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور آپ نے درس قرآن دیا. بہرحال اس آیت کا ترجمہ یہ ہے, وما آتاکم رسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو, نبی جو تمہیں دے دے اسے لے لو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو نبی کا دینا, اگر وہ کوئی چیز دیتے ہیں تو ہمارے لیے ماننا فرض ہے, اور کسی چیز سے روکتے اس سے رکنا فرض ہے. مطلب نبی جو کہہ دے وہ کام کرنا جائز, حلال اور ضروری, اور جو کام سے روک دے وہ کام کرنا منع ہے, حرام ہے, اور وہ غلط ہے. یاد رکھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ درس قرآن دے رہے تھے اور خواتین کو دے رہے تھے. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ صحابہ خواتین کو درس قرآن دیا کرتے تھے. آپ نے بیان کیا, لعنت اس عورت پر جو گوندے اور گندوائے, مطلب جو ٹیٹوئنگ کرتے ہیں, نشان بناتے ہیں, مختلف قسم کے ڈیزائنز جلد پہ بناتے ہیں. لعنت ان عورتوں پر جو ہے چہروں کے بال اکھاڑتی ہے. لعنت ان عورتوں کو جو نقلی بال لگاتی ہے. لعنت ان عورتوں پر جو خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں جگہ بناتی ہے. مطلب فطرت کو تبدیل کر رہی ہے, نقلی بال لگا رہی ہے, گوند رہے ہیں, یا جو ہے دانتوں میں خوبصورت دکھنے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں. نقلی مطلب جس کو لیے فطرت کو تبدیل کرنا. تو کہا لعنت. ایک عورت جو خاتون اس درس کو سن رہی تھی وہ وہاں سے چلی گئی. دوسرے دن آ کے کہا, عبداللہ کل جو تم نے درس دیا تھا اور لعنت بھیجی ان عورتوں پر, میں نے اللہ کی پوری کتاب پڑھ لی, کہیں بھی لعنت اللہ نے نہیں بھیجی, نقلی بال لگانے والی عورتوں پر, دانتوں میں جگہ کرنے والی عورتوں پر اللہ نے تو نہیں بھیجی, تم نے کیسا بھیجا؟ اور جو تم نے اس کو حرام قرار دیا اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے تو اس کو حرام قرار نہیں دیا. تو کہا, اچھا کیا تم نے یہ آیت قرآن کی پڑھی, سورہ حشر کی آیت نمبر 7؟ تو انہوں نے کہا, ہاں میں نے یہ بھی پڑھی. وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, نبی جو دے دے اسے لے لو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو کہاں یہ پڑھی؟ تو کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی جو میں تم سے کہا. مطلب صحابہ کے نزدیک نبی کا دینا فرض ہے, واجب ہے, اگر وہ کچھ کہہ دیتا اور کسی چیز سے روک دے تو اس کا کرنا حرام ہے. یاد رکھی. تو کہا, نبی جو دے دے اسے لے لو, جس سے روک دے اسے رک جاؤ. اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چار عورتوں پر لعنت بھیجتے ہوئے سنا ہے, اسی لیے میں نے بھی لعنت بھیجی ان چار عورتوں پر. پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بول دے اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ویسا ہی فرض ہے جس طرح قرآن کا حکم دینا ہمارے لیے فرض ہے. ٹھیک. تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ بھی جو ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5, اس کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے, جس میں اللہ نے فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دین واتممت علیکم نعمتی, اپنی نعمت تم پر پوری کر دی, مطلب انسانیت پر. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور جو اسلام میرے پاس لائیں گا میں اس سے راضی ہو گیا. اس آیت کا شان نزول میں یہ بات ملتی ہے ہم کو کہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. خطبہ آپ نے واعظ و نصیحت کی صحابہ کو اور کہا, حل بلغتو, کیا میں نے تم تک تبلیغ کر دی, بات پہنچا دی, پیغام دے دیا اللہ کا جو میرے پاس آیا تھا؟ تو صحابہ نے سب نے کہا, قالو بلا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں آپ نے ہم تک تبلیغ کر دی, وہ بات پہنچا دی جو آپ کے رب نے آپ تک بھیجی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اپنی کلمہ شہادت کی انگلی سے ہم کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کے آسمان کی طرف کی, اور کہا, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا. اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا یہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا. اللہم اشہد, اے اللہ جو تو نے دیا میں نے ان تک پہنچا دیا, تو گواہ رہنا, اور لوگ گواہ اس پر کہ میں نے پہنچا دیا. چونکہ سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ کے رسول, ہاں آپ نے پہنچا دیا, تو اللہ تو گواہ رہنا اس چیز پر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا, اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. وہ اتممت علیکم نعمتی, اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. مطلب انسانیت پر اللہ نے جو اپنی نعمت کرنا تھی کہ جہنم سے بچنے کا طریقہ بتانا تھا وہ بتا دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اب جو اسلام لائیں گا تو میں اس سے راضی, ہاں اسلام کے علاوہ کچھ لائیں گا تو راضی نہیں. اور اس بات کا اعلان اللہ رب العزت نے سورہ جو آل عمران کے اندر اور واضح طور سے کیا, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ خالص صرف اسلام ہے, اور اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اللہ قبول بھی نہیں کرتا ہے. اس بات کو اس سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 85 میں فرمایا کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ دین کو ہمارے پاس لائیں گا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس لائیں گا وہ اس سے قبول نہیں کی جائیں گی, اور آخرت میں وہ خسارہ, نقصان, گھاٹا, جہنمی ہونے والا ہوں گا. تو پتہ چلا صرف خالص اسلام پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے, اس کے علاوہ اللہ رب العزت کوئی چیز قبول کرتا بھی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی سکہ چلتا بھی نہیں ہے اس کے علاوہ, اسلام کے علاوہ. یہ بات بھی اللہ نے وضاحت کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کس چیز کا خدشہ اس امت سے اظہار کیا, کس چیز کا ڈر اظہار کیا. جامع ترمذی کی روایت ہے, ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور واعظ و نصیحت کی لوگوں کو, صحابہ کو واعظ و نصیحت کی. جب آپ واعظ پورا کر چکے تو ایک نوجوان صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج کا واعظ آپ کا ایسا تھا کہ مجھے ڈر ہے, گمان ہے, خدشہ ہے کہ اس کے بعد شاید آپ نصیحت اور واعظ ہم کو نہیں کرنے والے ہیں. مطلب جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے, جس طرح ہوتا ہے نا کہ آدمی بیمار ہو, بوڑھا ہو اور آپ کو لگتا ہے اس کی موت کا وقت قریب ہے, تو کس طرح سے اس کی باتیں نصیحت کے طور پہ لی جاتی ہے اور سنجیدگی سے سنی جاتی ہے. تو کہا اللہ کے رسول آپ نے آج ایسی بات کی, ایسا خطبہ دیا, ایسی وضاحت کی کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید اس کے بعد آپ جو ہے ہم کو کوئی خطاب نہ کرے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نصیحت کر جائے ہم کو. گویا یہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری وصیت پوچھ رہا ہے ایک طرح سے, کہ بول دیجئے کیا کرنا ہے ہم کو, لاسٹ آپ کی کوئی بات ہے کہ جس پہ ہم کو ماننا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کی بات سنی تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا, اور اس میں یہ بات پڑھی جو بار بار ہر خطبے کے اندر میں جو ہے خطبے کا دوسرا جو حصہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی, وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے بہترین طریقہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور کہا دین میں یاد رکھنا ہر نئی بات گمراہی ہے, ہاں, اور فرمایا کل بدت ضلالہ, ہر نئی بات گمراہی ہے, وہ کل ضلالت فی النار, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. آپ نے یہ بات کہی, اور راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ترکت فیکم امرین, اب تم نصیحت چاہتے تھے نا, تو میں تم سے جس بات کے لیے ڈرتا ہوں وہ دین میں بدعت مت ایجاد کرنا, اور اگر بدعت سے اور خرافات سے بچنا ہے, دین میں برائی سے بچنا ہے, تو پھر سن لو آخری اور بات, ترکت فیکم امرین, میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ آخری وصیت آپ کی. لن تزلو, لن کا الفاظ عربی زبان میں تب آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہرگز 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 نہیں, لن ینال اللہ لحومہ ولا دماغ, نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت, ولا کی ینال تقوی منکم, تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو یہاں لن کلا مطلب بالکل نہیں پہنچتا خون گوشت, اللہ کو گوشت اور خون تھوڑی چاہیے جانوروں کا, تقوی چاہیے اور نیت چاہیے. تو یہاں لن کا لفظ لن کا ہوا, تو کہا لن تزلو, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اگر دو چیزوں کو, اور تمسک تم بھی ہما, فرمایا تمسک اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کی ہاتھ کی گرفت کمزور ہو جائے تو دانتوں سے پکڑ لے, اور آپ سب جانتے جب انسان کے ہاتھ نہ ہو تو کس چیز سے پکڑ سکتا کسی چیز کو, آخری گرفت اس کے دانت ہوتے. تو کہا کہ تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے, لن تزلو ما تمسک تم, جب تک تم ان چیزوں کو دانتوں سے پکڑ لو اپنے, چھوڑو مت, مطلب اگر ہاتھ نہ بھی ہو تو دانت سے پکڑ لو. وہ کیا ہے جو گمراہی سے مجھے اور آپ کو بچا سکتے ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, بس یاد رکھ لو یہ دو چیزیں تھام لو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے, اور دین میں نئی باتوں سے بچنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اس امت سے دین میں بدعت سے بچنا, اور اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو تھامنا تاکہ اگر ہم بچ جائیں. یا ایک دوسری بات نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدین, اضافے کے ساتھ ہے کہ اللہ کی کتاب میری سنت, اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ مہدین ان کی سنت, اور اس پہ امت کا اتفاق ہے کہ خلفاء راشدین چار ہے, ابو بکر صدیق, عمر ابن خطاب, عثمان ابن عفان, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ چاروں ہے. ان کا طریقہ بھی ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے, ان کی پیروی بھی ہم کر سکتے ہیں. یاد رکھیں دوسرے الفاظ میں, اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں, آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب اور میری سنت, اور جس طریقے پہ آج میں اور میرے صحابہ ہے اس طریقے پہ جو رہا وہ کامیاب ہو گیا, وہ گمراہ نہیں ہوں گا. کس طریقے پہ؟ جس طریقے پہ آج میں اور میرے صحابہ, آپ نے فرمایا. تو پتا چلا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو تھام لیجئے بس پھر گمراہی نہیں پھر ہدایت. اور دین میں نئے نئے کام نہ کرنا, بدعت ایجاد نہ کرنا. آئیے, شریعت ہمیں حکم دیتی ہے بدعتوں سے ہم بچے, خرافات سے ہم بچے, اور ہم سنت کی اتباع کریں, ہم اللہ کی بات مانیں, اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں. یہ شریعت کا مطالبہ مجھ سے اور آپ سے, یاد رکھیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری مکمل طور سے چھوڑ دی ہے. یاد رکھیں, میں بہت افسوسات کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی بات بری لگے, لیکن ایک قوم اور ایک امت کے ناطے ہم نے یہ چیز چھوڑ دی. ہاں, اللہ ماشاء اللہ لوگ عمل کرتے اس کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت پر, لیکن ایک امت کے ناطے جو ہمارا تعلق ہمارے رب سے ہونا تھا وہ تعلق آج میرا اور آپ کا نہیں رہا. یہ گواہی آپ بھی دیں گے, یہ گواہی میں بھی دیتا ہوں. یاد رکھیں, تو ہم نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت چھوڑ دی جو مطلوب تھی, جو چاہیے تھی. اور ہم تب اطاعت کرتے اللہ اور اس کے رسول کی جب میرا مفاد آتا ہے, جب میرا فائدہ ہوتا ہے, اور تب چھوڑ دیتے جب لگتا ہے مجھے کوئی دنیاوی نقصان یا میرے مفاد, میری کوئی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جس طرح سے اللہ رب العزت نے یہودیوں کے قرآن میں تنبیہ کی, ان کو ڈانٹا, ان کو جھڑکا اور کہا کہ کتاب کے کچھ حصے پر تو عمل کرتے ہو اور کچھ کچھ چھوڑ دیتے ہو. عجیب بات ہے تمہارا معاملہ, کہ کیا کرتے ہو, جب پسند آتا ہے توریت کا حکم تو لے لیتے ہو, اور جب توریت کا حکم تمہارے نفس کے خلاف جاتا ہے, توریت کہتی سود حرام ہے, تو چھوڑ دیتے ہو پھر. تو ایسا نہ ہو کہ کتاب دین کا کچھ حصہ تو ہم لے, کچھ حصے کو ترک کرے, جیسا یہودیوں نے کیا. تو ہم وہ کام لیتے جو ہم کو پسند ہیں, وہاں ترک کر دیتے جہاں معاملہ ہمارا جو ہے ٹکرا رہا ہے, جہاں میرے مفاد سے کوئی بات قرآن حدیث کی ٹکراتی ہے. اب آئیے, سنت کیا ہے یہ جان لیں. سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, آپ کا قول, آپ کے فعل, جو کام آپ نے کیا, اور آپ کی تقریر, جس کام کو آپ نے کرتا ہوا دیکھا اور خاموشی اختیار کی, اور آپ کے اوصاف اور آپ کے اخلاق, یہ سنت ہے. سنت کیا ہے؟ جو آپ نے حکم دیا, جو خود کیا, اور جس کو صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے, وہ بھی سنت کا درجہ اختیار کر لیتی. یاد رکھیے کہ آپ نے کوئی عمل دیکھا اور کرنے دیا, مطلب سنت. اور آپ کے اخلاق اور اوصاف یا جس کو ہم سیرت کہتے, یہ سنت ہے. اب بدعت کیا ہوتی ہے, آئیے وہ بھی جان لیں. بدعت ہر وہ نیا کام دین میں, معاف کرنا, بدعت دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل یا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں پائی جاتی ہو, اسے بدعت کہتے ہیں. ہر وہ نیا کام جس کی اصل یا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں پائی جاتی ہے وہ بدعت ہے. یاد رکھیے, بدعت ہر وہ نیا کام جو دین میں ہو. ورنہ آپ کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھڑی نہیں پہنی, آپ گھڑی پہن رہے ہیں. میں نے اس لیے وضاحت کر دی, دین میں, دنیا میں آپ عمارتیں بنائیے, گھڑی پہنیے, اچھے سے لباس پہنیے, اچھی سے گاڑیاں اور کاریں استعمال کیجیے, اچھے اچھے سے آلات استعمال کیجیے, شریعت نہیں روکتی ہے, یہ دنیا ہے. دین میں میں اگر یہ کہوں کہ بھائی فلاں فاتحہ پڑھنے سے فلاں ثواب ملتا ہے جو کہ بتایا نہیں گیا ہے, یہ بدعت ہے. اگر میں بولوں یہ گھڑی پہننے کا یہ فائدہ ہے فلاں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ یہ دین کا حصہ نہیں. یاد رکھیں, نہ ہی میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ ثواب ملے گا. ہاں, یہ بھی ثواب دے سکتا ہے مجھے اگر میری نیت اس کے پیچھے اچھی ہو تو. نیت کے بیان میں نے تفصیلات لی تھی, جائز عمل کے پیچھے بھی اچھی نیت ثواب دیتی, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ دین کا حصہ سمجھ کے نہیں, گھڑی نہ بھی ہوتا ایک مسلمان مسلمان رہتا, کیا فرق پڑتا ہے اس سے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم پر فلاں تعداد میں فلاں قرآن کی آیت پڑھنے سے فلاں مسئلہ حل ہوتا, جس کی بات اللہ کی کتاب اس کے رسول نے نہیں کی, نہ صحابہ نے عمل کیا, یہ ہوا بدعت, یہ ہوا بدعت. میں یہ کہوں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں فجر کی دو رکعت, اس کے بدلے ہم چار رکعت نماز پڑھیں گے فرض فجر کی, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دو سورہ فاتحہ زیادہ پڑھیں گے, ایک قاعدہ زیادہ ہوں گا, دو چار سجدے زیادہ ہوں گے, دو رکوع زیادہ ہوں گے, تو کتنی تسبیحات بڑھ جائیں گے, ثواب ملیں گا, یہ ہوا بدعت. کہ شریعت نے کہا دو, تم چار کیسے کر رہے ہو اس کو, یہ زیادتی ہوئی, اس کی اصل اور بنیاد ہمیں نہیں ملتی ہے. گو ہمیں لگ رہا ہے اس کا تو فائدہ ہے نا, ہم تسبیح زیادہ پڑھ رہے ہیں, ذکر زیادہ ہو رہا ہے, نہیں چلیں گا. لیکن اس لیے کہ شریعت نے اس کو سینکشن نہیں دیا, اٹیسٹ نہیں کیا, اس کی اجازت نہیں دی. تو ہر وہ کام جو دین میں کیا جاتا ہے ثواب کی نیت سے, جس کی اصل اور بنیاد شریعت میں نہیں پا جاتی, یاد رکھیں وہ ہر عمل جو ہے, یاد رکھیں, مردود ہے, بدعت ہے. اور اکلو بدعت ضلالہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اکلو ہر بدعت. اب یہاں ایک وضاحت کی ضرورت ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت سیہ اور بدعت حسنہ. بدعت دو قسم کی ہوتی ہے, بدعت سیہ بری بدعت, بدعت حسنہ اچھی بدعت. ٹھیک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اکل بدعت ضلالہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بدعت کو نہیں چھوڑا. کیا کہا؟ کلو, ہر بدعت. یہ کہا کہا یہ بدعت سیاح غلط ہے, بدعت حسنہ کر سکتے ہو, یہ بدعت کر سکتے, کلو ہر بدعت, कुल सब के सब, कुल्लु बिदअतिन हर बिदअत गुमराही है, हसना बोलो सैया बोलो, ये बोलो वो बोलो, ऐसा बोलो वैसा बोलो, इजाक कोई भी किस्म की बिदअत याद रखिए, ये बिदअत है और गुमराही है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये नाले का खराब पानी और नाले का अच्छा पानी है, ऐसी कोई चीज हो सकती है? नाले का खराब पानी और नाले का अच्छा पानी, ये अच्छा गोबर है और ये बुरा गोबर है? आप बोलेंगे गोबर है तो फिर अब अच्छा और बुरा बोलने की जरूरत ही नहीं है उसको, सबके सब गिलाजत है वो, है ना? हो सकता है ऐसा? ये अच्छा पेशाब पैखाना है, ये बुरा पेशाब पैखाना है, ऐसा कुछ हो सकता है? कोई इस्तिलाह हो नहीं सकती। बिदत कुल्लु बिदतिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है, हर बिदत जो है बुरी है। वह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नुम की आग है। यह हदीस वजाहत कर रही है, कोई बिदत में तफरीक नहीं है, अच्छी बिदत बुरी बिदत फला बिदत। एक कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि दुनिया में तो तुम बिदत हंसना बोल के बहुत सी बिदतें कर ले रहे हो, लेकिन आखिरत में, दुनिया में तो हंसना है, आखिरत में रोना है, आखिरत में नहीं बचने वाले। इसलिए कि ये हंसना का माना होता है अच्छा अरबी में, लेकिन उन्होंने उर्दू के हिसाब से बोला, हंसना मतलब हंसना, हंसते ना, तो कहा नहीं आखिरत में रोना है भाई, हंसना वसना कुछ नहीं है, वाकई में आखिरत में रोना, हर बिदत गुमराही। रसूलुल्लाह ने फरमान दे दिया। अब आइए हम देखते हैं जूही जो है, हाँ एक और वजाहत, बिदती जो है या बिदत का अमल शैतान को मासियत और गुनाह से ज्यादा पसंद है। बिदत शैतान को गुनाहों से ज्यादा पसंद है, क्यों? इसलिए कि गुनाहगार जब गुनाह करता है तो तौबा करता है, अल्लाह गुनाह हो रहा बहुत बुरी बात है, तौबा 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 मैं नहीं करूंगा। लेकिन बिदती जब बिदत करता है तो वो नेकी समझ के करता है, याद रखिए, ये सबसे बड़ा खतरनाक जो है उसका जुर्म हो जाता है। गुनाहगार गुनाह से ज्यादा, मासियत से ज्यादा शैतान को बिदतें पसंद है, इसलिए कि बिदती बिदत को नेकी समझ के करता है। ये सुफियान सौरी रहमतुल्लाह का कौल है, बड़े मशहूर इमाम है ये, इनका कौल है कि बिदती की बिदत शैतान को मासियत गुनाह करने वाले से ज्यादा पसंद है, इसलिए कि बिदती कभी तौबा नहीं करता, गुनाह करने वाला तौबा कर लेता है। इसलिए कि गुनाहगार जब गुनाह करता है तो उसमें एहसास होता है गुनाह का, बिदती जब बिदत करता है तो वो खुशी से करता है, दीन समझ के करता है, और इसीलिए आप देखिए बिदत में इजाफा ही होता रहता है, वो कम होता ही नहीं कभी। आज ये कर रहा, कल नाच रहा, कल ये पका रहा, परसों वो बांट रहा, तरसों ये कर रहा, इस मजलिस रख रहा, मिलाद सब कर रहा हो, बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते रुकते उसके फुल स्टॉप ही नहीं लगता, इसलिए कि वो नेकी समझ रहा ना, तो नेकी में तो इजाफा होना ही चाहिए ना, इंक्रीज इंक्रीज, जैसा नेकी हम बढ़ाते हैं। तो वो कहते हैं बिदत अल्लाह जो माफ करना शैतान को ज्यादा पसंद है, इसलिए कि बिदती को तौबा नसीब नहीं होती, वो नेक दीन समझ के करता है। अब आइए एक वजाहत जरूरी है जो सुन लीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, आपकी वफात पर दीन मुकम्मल हो गया, हो गया नहीं हो गया? एक सहाबिया को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, माफ करना, एक सहाबिया को, उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह दोनों गुजर रहे थे, एक सहाबिया को देखा, वो रो रही है, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की बात है। तो कहा क्या तू रो रही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पे? तो कहा नहीं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर नहीं रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि वही का सिलसिला बंद हो गया, अब कोई हमको रहनुमाई नहीं आएंगे आसमान से उतरकर, बस इस पर रोना आ रहा है। तो रिवायत में आता है कि अबू बकर सिद्दीक भी रोते बैठ गए, उमर इब्ने खत्ताब भी रोते बैठ गए कि अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं आने वाला है, वही खत्म हो गई, अब अल्लाह की रहनुमाई जो थी कि अल्लाह की किताब उसके रसूल से आ गई, अब कोई रहनुमाई गाइडेंस अल्लाह की तरफ से सीधे आसमान से नहीं आने वाली, ये वही का सिलसिला बंद हो गया नबी के जाने की वजह से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद या आपकी जिंदगी में शरीयत मुकम्मल हो गई, 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन आपका इंतकाल हुआ और शरीयत इस दिन मुकम्मल हो चुकी थी इससे पहले, और अल्लाह ने शरीयत को मुकम्मल करने के बाद जब नबी का मिशन खत्म हुआ, नबी को बुला लिया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस में एक बार फरमाया सहाबा से, जिस तरह से मेरा आना तुम्हारे लिए बेहतर था, मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर ही है। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, और आप जब गए तो उससे पहले दीन और शरीयत क्या हो चुकी थी? मुकम्मल हो चुकी थी। अब इसके बाद कोई हादसा, कोई शहादत, कोई जलजला, कोई तूफान और आंधी, कोई मुसलमानों की मौतें, या कोई इनकी फतुहात, या कोई इनकी कामयाबी, या कोई इनकी सरबुलंदी, या कोई चीज जो है अब शरीयत के अंदर तब्दीली नहीं ला सकती है, नो चेंज, शरीयत में चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही, शरीयत में चेंज नहीं हो सकता है। अब जो भी हालात और वाकयात होंगे ये मुसलमानों की तारीख के वाकयात होंगे, इससे शरीयत का कोई लेना देना अब नहीं, याद रखिए, ना इस्लामिक हिस्ट्री होंगी ये, बल्कि ये मुस्लिम मुसलमानों की तारीख का वाकया होगा, चाहे वो कितना ही खुशनुमा हो, اچھا ہو یا کتنا ہی خطر خراب ہو یا رنجیدہ کرنے والا ہو یا غم والا ہو. اب کوئی دن منحوس نہیں ہو سکتا, کوئی تاریخ کالی نہیں ہو سکتی, کوئی گھڑی بری نہیں ہو سکتی, کوئی مہینہ اور سال غم کا نہیں ہو سکتا, یا کوئی دن یا کوئی گھڑی خوشی کی اور عید کی نہیں ہو سکتی, سوائے اس کے جس کو شریعت نے غم اور جس کو شریعت نے خوشی بتا دیا. سمجھ رہے آپ بات؟ شریعت نے خوشی کن چیزوں کو بتایا؟ عید, دو چیزوں کو عید بتایا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, ختم. اب کوئی خوشی کا دن نہیں ہے. اللہ ہر دن اچھا ہے لیکن عید اور تہوار کا دن دو ہے. اب کوئی تیسری عید اس میں اضافہ نہیں ہو سکتی. اور کوئی بھی خطرناک سے خطرناک واقعہ, چاہے مسلمانوں کی شہادت کا ہو, مسلمانوں کی اموات کا ہو, مسلمانوں میں تعفن ہونے سے مرنے کا ہو, مسلمانوں کو زلزلوں کے ذریعے ان کی بستیوں کا ختم ہو جانے کا ہو, یہ اب کسی دن کو منحوس, خراب, کالا, برا, غم والا نہیں کر سکتا. یاد رکھیے, تو یاد رکھ لیجیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والا ہر عمل اب شریعت پر تبدیلی, شریعت میں چینج, شریعت میں رد و بدل نہیں لاتا ہے. یاد رکھیے, لیکن افسوس کی بات ہے, جو ہی اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم آتا ہے, ہمہ اقسام کی باتیں اور ہمہ اقسام کی رسومات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ اس حد تک ہمارے معاشرے میں گھر کر چکی ہے کہ یہ ایک قسم سے شریعت کا اٹوٹ حصہ مانی جاتی ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہوگا, یاد رکھیے, اٹوٹ حصہ مانی جاتی ہے. جو ہی رمضان کا مہینہ آیا, غم کا مہینہ آ گیا ہے نا. اس کی دلیل کی غم کا مہینہ, اس میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں, ہے نا, غم کا مہینہ. اسی طرح رمضان محرم کا جیسی مہینہ آیا, شہادت حسین کا مہینہ آیا ہے. یہ میں جانتا ہوں کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے اس مہینے ہوئی تھی, لیکن یہ اکیلے تو نہیں نا جن کی شہادت اس مہینے ہوئی تھی, یہ بات بھی تو جاننا پڑیں گے ہم کو. اسی طرح عاشورے کا جو روزہ ہم رکھتے ہیں, یہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہم رکھتے ہیں کہ وہ شہید کیے گئے تھے, لہٰذا ہم بھوکے پیاسے رہیں. یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اس لیے ہے کہ یہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اسی طرح جو ہے مختلف قسم کے نوحے, مختلف قسم کے ماتم, مختلف قسم کے رسوفات, مختلف قسم کی فاتحائیں, مختلف قسم کے درود, مختلف قسم کی مجالسیں, مختلف قسم کے اعمال ہم مسلمانوں کے جو ہے سماج اور معاشرے میں ہم جو دیکھ رہے ہیں. اور اگر کوئی جو آدمی ایسا نہ کرے تو ہم بولتے یار یہ مسلمان نہیں دکھ رہا ہے, یہ مسلمان نہیں دکھ رہا. بلکہ مسلمانوں کی کچھ بستیاں تو ایسی ہیں جہاں عید اور بقرعید نہیں منائی جاتی ہے, صرف محرم منایا جاتا ہے. معلوم آپ کو, آئیے, کیا واقعی محرم غم کا مہینہ ہے؟ کیا واقعی محرم اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ اس لیے کہ شہادت حسین ہوئی رضی اللہ عنہ؟ کیا واقعی میں جو دو روزے ہم رکھ رہے ہیں یہ شہادت حسین کی عوض ہم رکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی میں 10 تاریخ جس کو عاشورہ کہتے ہیں وہ غم والی تاریخ ہے, اس دن ہم ماتم منائیں, اس دن ہم نوحہ کریں؟ یا واقعی میں یہ 10 دن جو گزر رہے ہیں ایک محرم سے لے کر 10 تک یہ غم کے دن ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا اس پر سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں, اور واقعی میں جو واقعہ کربلا میں ہوا جس کے تعلق سے رو رو کر اور پلا پلا کر جو ہے یہ بےچارے نوحہ جو کرتے ہیں نا, یہ جو 10 دن بیان کر رہے ہیں, کیا واقعی میں یہ جنگ ایسی تھی؟ بلکہ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں یہ جو کربلا کی جنگ تھی یہ حق اور باطل کی جنگ تھی, یہ کفر اور ایمان کی جنگ تھی, یہ مشرک اور توحید پرستوں کی جنگ تھی, یہ ایسی جنگ تھی کہ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو شاید اسلام باقی نہیں رہتا, اسلام ختم ہو جاتا. گویا جنگ بدر سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. کسی لکھنے والے نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, مطلب کربلا ہوتی تو اسلام زندہ ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گویا ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ کفر اور ایمان کی جنگ ہے بھائی, اگر اسلام اس کے بعد تو زندہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ جنگ نہ ہوتی تو بہرحال پھر ہم آج مسلمان نہیں بچتے, آج اسلام ہم تک نہیں پہنچتا. اور واقعی میں اس طرح سے بات بتائی جاتی ہے. آئیے, اس کی حقیقت ہے کیا؟ کیا واقعی میں اس طرح سے ہوا؟ سب سے پہلی بات تو یاد رکھ لیجیے کہ محرم غم کا مہینہ نہیں ہے, محرم حرمت والا مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں شہادت حسین ہوئی, بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں کہ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اور 12 میں سے 4 مہینے محترم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں وضاحت کی کہ 4 مہینے محترم جو ہے اس میں سے فرمایا 3 تو وہ ہے جو پے در پے ایک کے بعد ایک آتے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, اور فرمایا ایک جو بیچ میں آتا ہے رجب. یہ 4 مہینے محترم ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, جو ایک کے بعد ایک کنٹینیو آتے ہیں, اور چوتھا ہوتا ہے رجب. یہ 4 مہینے محترم ہیں. کب سے ہے؟
یہ واقعے سے نہیں جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ اس واقعے سے نہیں, یہ تب سے اللہ کے نزدیک محترم ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, تب سے اللہ کے نزدیکی 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں, محترم ہیں. محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہوئی, بلکہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اس لیے ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں سن 17 ہجری میں کچھ صحابہ آئے اور کہا اے امیر المومنین, مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کھاتے کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں, کوئی ڈیٹ ہونا چاہیے, کوئی مہینہ ہونا چاہیے جہاں سے ہمارا سال شروع ہو فائنینشل ایئر اور کہیں جا کر ختم ہو, تاکہ اس میں اکاؤنٹنگز کی جائے, لوگوں سے پیسے وصول کیے جائے, لوگوں سے ٹیکسز لیے جائے, لوگوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں دی جائے, جیسے زکات کے لیے سال ہوتا ہے شروعات ہوتی ہے. تو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا بات تو صحیح ہے, کوئی نہ کوئی سال تو ایسا ڈیٹ ہونا چاہیے جو اکاؤنٹنگ ایئر ہو ہمارا, جہاں ہمارا سال ختم ہو یا جہاں سے شروع ہو. تو کہا کیا سوچتے ہیں؟ تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا سب سے بہترین تو یہ ہوگا کہ ہم محرم کو جو ہے پہلا مہینہ بنا لے, مطلب محرم پہلے بھی تھا لیکن کوئی اس کی وہ نہیں تھی کہ 1 2 3 4, بس وہ آ رہا تھا اور جا رہا تھا, تو ہم محرم کو بنا لیتے ہیں. کہا وجہ کیوں ہم محرم کو بنائیں؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ مکے سے نکلے تھے تو تب جو ہے 28 یا 29 تاریخ تھی ذی الحجہ کی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو وہ تاریخ تھی 1 محرم. تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور اسلام کو تقویت ملی ہجرت کی وجہ سے, لہٰذا 1 محرم سے ہم اپنا فائنینشل ایئر چالو کریں گے اور اکاؤنٹنگز جو 30 ذی الحجہ 29 کو ختم کر دیا کریں. کہا بہت اچھی بات ہے, اور تب 17 ہجری سے اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال محرم بنا, کوئی شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں ہوئی, اس سے نہیں ہوا. یاد رکھیے, اسی طرح یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے, یہ مہینہ غم کا مہینہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں. آئیے تھوڑا یہ بھی دیکھ لیں. میرا یہ سوال ہے شریعت میں غم کتنے دن ہوتا ہے کسی چیز کا, بتائیے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی فوت ہو جائے مر جائے تو غم 3 دن ہے. صرف ایک عورت کے لیے جائز ہے کہ اس کا اگر شوہر مر جائے, چونکہ شوہر کا مرنا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے عورت کے لیے, تو وہ 4 مہینے اور 10 دن غم منائیں گے. کس کے لیے ہے؟ بیوہ عورت کے لیے ہے 4 مہینے 10 دن کا غم, باقی تمام کے لیے, دادا دادی نانا نانی والد والدہ بچے بیٹا بیٹی کوئی بھی مر جائے ہمارا, تو ہمارے لیے کیا ہوں گا؟ غم صرف 3 دن ہے. اور نہ صرف غم عام اموات کا 3 دن ہے, عام جو لوگ مرتے ہیں, بلکہ شہیدوں کا غم بھی 3 دن ہی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی اور حسین حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے تایا ہے, چچا ہے, جب یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غم سے رہے اور 3rd دن ایک منادی دینے والوں کا اعلان کر دو لوگوں میں, آج کے بعد میرے بھائی جعفر کی شہادت کا کوئی غم نہیں منائیں گا. تو شہید کے بھی موت کا غم 3 دن, غیر شہید کے موت کا غم 3 دن, اور اس کے علاوہ صرف عورت کو اجازت ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے شوہر کے انتقال پر غم منائے, ہے نا. اچھا وہ 3 دن غم منانے کا طریقہ کیا ہوں گا؟ وہ بھی شریعت نے بتا دیا, کوئی چہرے نہ پیٹے, مرثیہ نہ کرے, مرثیہ مطلب جو رو رو کے پلا پلا کے چلاتے ہیں, ٹھیک, تاکہ دوسرے بھی اکسے, ٹھیک ہے. کوئی اسی طرح اپنے گالوں کو نہ نوچے, اپنے بالوں کو نہ کھولے, یا جھوٹی عورتیں جو رونے والی عورتیں تو ان کو نہ بلائے, خاموخا کی چیخیں نہ چلائے, تقدیر کو برا بھلا نہ کہے, یہ سب کرنا آپ کو اس غم میں بھی, مطلب آپ خاموشی اختیار کر سکتے یا آنسو بہا سکتے ہیں. یاد رکھیں آنسو بہانا کوئی غلط چیز نہیں, یاد رکھیں اگر کسی غم سے آپ کے آنسو بہیں کوئی مسئلہ نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سب باتیں بتائی کہ جو ہے غم 3 دن ہے اور اس طرح سے ہے, یہ نہ کریں, ایک مرتبہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے, تو صحابہ کو ایسا لگا کہ یہ غم کے خلاف ہے, مطلب یہ درست نہیں طریقہ. آپ نے کہا اللہ کے رسول آپ روتے ہیں؟ تو کہا میں بھی روتا ہوں, یہ آنسو فطرت کی وجہ سے ہے اور اللہ رب العزت نے جس کے دل میں رحم رکھا ہے یہ اس کا نتیجہ, رحم کا نتیجہ ہے. میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں تقدیر کو کوس رہا ہوں میرے بیٹے کو اللہ نے کیوں چاہا, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں برا والا, میں تو یہ فطری چیز ہے جو لگاؤ انسان کو ایک دوسرے سے ہوتا ہے. اور کہا یہ آنسو تو رحمت ہے اللہ کی طرف سے, اور کہا تیرے دل میں نہیں ہے تو میں کیا کروں, تجھے اگر آنسو نہ آئے تو میں کیا کروں, یہ رحمت ہے, یاد رکھیں آنسو جو نکلتے ہیں. لیکن یہ اللہ کو برا بھلا کہنے, تقدیر کو کوسنے کے لیے نہیں ہوتے کہ میرا ہی بیٹا ملا تھا کیا, میرا ہی گھر ملا تھا کیا, بلکہ فطری طور سے ہوتے ہیں. یہ آنسو جانا غم کے خلاف نہیں, تو آنسو بہا سکتا ہے انسان, خاموشی اختیار کر سکتا ہے, اور بس یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے دیا تھا, اللہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو غم منانے کا طریقہ بھی 3 دن کا بتا دیا. اب رہا مسئلہ شہیدوں کا معاملہ جن کے تعلق سے تو قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر کا والا تقول لما یقتلوا فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو, بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے. ہاں کیسے زندہ ہے؟ ولکن لا تشعرون, تم کچھ سمجھ نہیں ہے اس کی, یو ڈونٹ نو, تم کو نہیں معلوم کیسے زندہ بس ہے وہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی. اچھا اب شہید جس کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے وہ تو مرا ہی نہیں, اس کو مردہ کہو ہی مت تم. اب شہید کی موت کا کیا غم مجھے بتائیے, شہید کی موت کا کیا غم ہے نا, ہوتا ہے کہ اس کی موت کا غم؟ آپ ہی کہتے ہیں بہت سی مرتبہ کہ نہیں نہیں وہ جو لوگ ہیں جو مر جاتے اللہ کے ولی ہوتے وہ مرتے نہیں ہیں, موت نہیں بولنا ان کو, کیا بولنا؟ پردہ کر گئے, پردہ نشین ہو گئے, منہ پھیر لیا, ہے نا, اس طرح کے الفاظ احترامن. موت نہیں, توبہ توبہ توبہ, موت کا لفظ ولیوں کے لیے اللہ کے نہیں, مطلب اندر زندہ ہے وہ جیسے کہ ویسے. ارے میرے بھائی اگر واقعی میں زندہ ہے تو پھر تو غم کیوں منا رہا ہے؟ جب تیرا عقیدہ یہ ہے کہ زندہ ہے یہ لوگ تو پھر غم کس لیے؟ اور شہید کے تعلق سے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو, اب اس کے لیے کیا کا غم؟ اور اگر شہید کے لیے غم ہوں گا بھی تو کتنے دن ہوں گا؟ مجھے بتا, 3 دن. جعفر بن ابی طالب کا غم کتنے دن منایا گیا رضی اللہ عنہ؟ 3 دن. دیگر اصحاب مارے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے دن غم منا ان کے گھر والوں نے؟ 3 دن, سوائے ایک بیوی کے جو اپنے شوہر کے انتقال پہ 4 مہینے 10 دن غم منا لے, یا بیویوں کے, ایک سے زیادہ بیویوں ہیں تو وہ غم منا لے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, کسی کو آپشن نہیں. اور یاد رکھیں, اچھا اسی طرح شہادت حسین کو اس طرح بتایا جاتا ہے رضی اللہ عنہ کی جس طرح یقین جانیے کہ اس شہادت کا غم ہے ہمیں, اس شہادت کا ہم کو غم ہے, ہم مذاق نہیں اڑا رہے اس چیز کا, ہمیں غم اور افسوس ہے, لیکن اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا, اس غم اور افسوس کا اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا. شہادت حسین رضی اللہ عنہ یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے. کتنے کا؟ سن 61 ہجری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال بعد یہ واقعہ ہو, 50 ایئرس. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد دنیا کے اندر کئی اموات ہوئی, خود اس 61 ہجری تک کئی لوگ انتقال کر گئے. اگر غم منانا ہی ہے تو کس کا غم منانا ہے؟ شہیدوں کا. اگر غم منانا ہے تو کس کا منائیں گے ہم بتائیے؟ ان کے سردار کا, کسی بھی اس میں اگر کسی کا کچھ کرنا ہے تو ان کے لیڈر کا کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا چچا حمزہ شہیدوں کا سردار ہے. میرا چچا حمزہ کس کا سردار ہے؟ شہیدوں کا سردار. تو اگر کسی کا غم منانا ہی ہے مجھے اور آپ کو تو کس کا منائیں گے؟ لیڈرز, شہیدوں کا لیڈر کون ہے؟ وہ حمزہ. اس لیے کہ آپ نے فرمایا آپ کو جو ہے کہیں جو ہے زخم پہنچائے گئے, آپ کو مسلح کیا گیا. کافروں کا جو طریقہ تھا مرنے والوں کے ناک کان جتنے اعضا تھے انگلیاں سب کاٹ لیتے تھے, اور اس کے بعد ہندا نے آپ کا جو ہے سینہ چیرا کر اس کے اندر سے کلیجہ کاٹ کر نکال کر چبایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید جو ہے ناراض ہوئے اس عمل سے کہ بعد میں حفشی اور ہندا کی ایمان لانے کے بعد بھی آپ نے کہا تھا حفشی رضی اللہ عنہ سے کہ کہا کہ تم جو ہے میرے سامنے نہ آیا کرو, میرے سامنے نہ آیا کرو. بس اسلام تو قبول کر لیا, انہوں نے معافی مانگ لی تھی, کہا تم میرے سامنے نہیں آنا بس. تو حبشی رضی اللہ عنہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان قبول کرنے کے بعد کبھی نہیں یاد رکھی. اس کے بعد امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جا عمر ابن خطاب نے کہا تم مدینے میں آ جاؤ, تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند نہیں کیا آپ کے جانے کے بعد بھی میں اس شہر میں آنا پسند نہیں کرتا, پوری زندگی باہر مدینے سے باہر انتقال کر گئے. اور ہندا سے بھی کہا تم میرے سامنے نہیں آنا, اس لیے نہیں کہ میں تمہیں دشمن سمجھتا ہوں, تم نے اسلام قبول کر لیا, لیکن تمہیں دیکھنے سے مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے. تو اگر کسی کا غم منانا ہی ہے تو شہیدوں کے سردار کا منانا پڑے گا, تھا لیڈر, اور وہ کون ہے؟ حمزہ, جس کا غم اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ آپ نے بعد میں ان کی قاتلوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز, کیا اسلام واقعی میں ایک ایسا دین ہے جس کے لیے ایک ہی شہادت ہوئی جس کی وجہ سے ہم اتنا وہ کریں؟ مطلب بتایا ایسا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ ہوتی یا ایک ہی شہید اس امت کے پاس ہوتا ہے نا. بہت سے مذاہب ایسے ہوتے ہیں دنیا کے, چونکہ میں مطالعہ کرتا ہوں آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے, ان کے اندر شہادتوں کا تصور ہی نہیں رہتا ہے یا قربانیوں کا تصور نہیں ہوتا ہے, بلکہ ان کے لیڈران تو کھا کر مرتے ہیں, بھوکے نہیں رہتے ہیں, کسی کے لیے نہیں کرتے ہیں. تو ان کے پاس شاذ اور نادر ہوتی ہے شہادتیں, جان دینا بہت کم ہوتا ہے ان کے پاس, نہیں کیا, اور ایک آدھ دے دے تو بس پورا رونا پلانا اس کے نام سے چلتا ہو, پورا صدیہ در صدیہ چلتا ہے, ارے فلاں 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 جو ہے ہمارے لیے شہید ہوئے. ٹھیک, تو کیا امت مسلمہ میں بھی ایک ہی شہید ہے؟ کیا واقعی میں امت مسلمہ یا اسلام کے لیے ایک ہی شہادت دی گئی؟ اللہ کی کتاب اٹھاؤ, سینکڑوں کے واقعے تو قرآن میں اللہ نے بیان کیے. قوم یاسین کے اندر اس حبیب کا واقعہ, جس نے اللہ کے راستے میں جو اپنی جان دی دین کی دعوت دے کر, سورہ یاسین اٹھائیے, کہ وہ آیا ایک شخص جو مدینہ کے ایک شہر کے ایک دوسری طرف سے, اور کہا ہے میری قوم ایمان لاؤ اس شخص پر, اتبع کرو ان نبیوں کی جو تم سے اجر نہیں مانگتے. اس کو مار دیا قوم نے, قتل کر دیا. آیت نمبر 13 سے واقعہ شروع ہوا, 27 پر اس کی موت کا واقعہ اللہ نے بیان کر دیا اور اس کو اللہ نے جنت عطا کر دی. اسی طرح اللہ رب العزت نے کئی واقعات قرآن میں شہادت کے, اصحاب اخدود کا واقعہ لیجئے سورہ بروج کے اندر جو آتا ہے, جس کے اندر ہزاروں لوگوں نے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے جانے دی. ایک شہادت ہے اس دین کے لیے, یہ دین کسی ایک شہادت پر منحصر نہیں ہے, اس میں تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی شہادتیں ہیں. خود اگر غم اگر کسی کا ہوتا ہمارے لیے, سب سے بڑا جھٹکا اس امت کے لیے جو تھا, جس کو امت برداشت نہ کر پاتی, اور جسے غم اگر منایا جاتا تو قیامت تک منایا جا سکتا تھا, تو وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تھی کہ ہم قیامت تک منائے اس موت کو, اجازت نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کئی اور دیگر صحابہ مارے گئے. آپ کی وفات کے بعد خود خلفائے راشدین کی موت کیا ہمارے لیے کوئی عام بات تھی؟ صحابہ کے لیے رسول کی موت کوئی عام بات نہیں تھی. بہت سے بوران ہو چکے تھے, بہت سے تو عمر جیسا شخص جو ہے ہولی باتیں, جس کو کہتے ہیں کہ اپنی عقل سے باہر کی باتیں کر رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا تو گردن اڑا دوں گا اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی گئے جیسا موسیٰ گئے تھے طور پر تورات لانے, کوئی نہیں کہے گا, معلوم آپ کو. اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تو عمر کہتے تو میرے پیر کے نیچے زمین نکل گئی, مجھے ایسا لگا کہ یہ آیتیں تو ابوبکر پہ ابھی نازل ہوئی, جبکہ یہ آیتیں ہم کئی زمانے سے پڑھتے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو نبی کی موت اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے اس امت کے لیے. اس کے بعد خلفائے راشدین کی موت, نہیں بھائی حسین رضی اللہ عنہ تو شہید ہے, تو میں وہی بتا رہا ہوں, خلفائے راشدین کی موت, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیجیے آپ, عمر ابن خطاب کی موت یہ کوئی عام موت ہے؟ یہ خلفائے راشدین دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں اور یہ شہید کیے گئے, ان کی شہادت کا تو کوئی غم نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی اتفاق سے اسی مہینے شہید کیے گئے, ایک محرم کو ان کو جو ہے شہید کیا گیا, ایک محرم کو ان کا انتقال ہوا, ان کو فجر کی نماز مارا گیا اور اسی دن ان کا انتقال ہوا, ایک محرم. اور اگر شہیدوں کے تعلق سے دیکھنا ہے جس کی شہادت مظلومانہ ہوئی, ظاہر سی بات ہے نیکی میں نیکی اور نیکی ہوتی ہے, گناہ گناہ میں گناہ اور گناہ ہوتا ہے, اچھائی میں اچھائی اور اچھائی ہوتی ہے نا, اس میں ٹائپس ہوتے ہیں, ہر گناہ برابر نہیں ہوتا, ہر نیکی برابر نہیں ہوتی, اسی طرح ہر شہادت بھی برابر نہیں ہوتی. اگر واقعے میں مظلوم شہید کو دیکھنا ہے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی موت, جو خلیفہ وقت ہے, خلیفہ وقت ہونے کے باوجود خارجیوں نے آپ کا گھر گھیر لیا, سبائیوں نے آپ کا گھر گھیر لیا, جب لوگوں نے کہا اے امیر المومنین اجازت دے دے سب کو کاٹ دیں گے, کہا کہ عثمان یہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ سے جب ملے تو اس کے ہاتھ خود مسلمانوں کے خون سے رنگے ہو, کہ تو مسلمان ہی آئے تھے نا ان کے خلاف کھڑے ہوئے, تو کہا عثمان یہ نہیں چاہتا کہ عثمان کے ہاتھ جب اللہ سے ملے تو خون میں رنگے ہو. اور آپ نے اجازت نہیں دی فوج کو, اگر ایک اجازت دیتے تو یہ تو ان کا تو پورا جو ہے جس کو کہتے ہیں ان کو زمین روئے زمین سے اکھاڑ دیتے ہیں لوگ, اتنی مسلمان. ان کا میں نہیں چاہتا عثمان کہ خود مسلمان مسلمانوں کو مارے اور چند شرارت پسند کے لوگوں کی وجہ سے اتنوں کا نقصان ہو, اگر وہ میری جان لینا چاہے تو وہ لے لے. اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو رات میں لوگ گھر میں گھسے پیچھے کے دروازے, جبکہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس اس کی حفاظت سامنے سے کر رہے تھے, پیچھے سے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے, اور آپ کی بیوی جب بیچ میں بچانے آئی تو ان کی انگلیاں کٹ گئی, جو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی, ان کی انگلیاں کٹ گئی. اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی داڑھی پکڑ کر آپ کو نیچے گرایا گیا اور گھر میں شہید کر دیا ہے غم کے نام پر. غم کے نام پر سوائے خوشی کے کچھ بھی نہیں منایا جا رہا, یاد رکھیے. میں آپ کو بتاتا ہوں غم کے نام پر کیسی خوشی ہو رہی ہے. واقعہ جو بھی ہوا وہ مسلمانوں کا واقعہ تھا, دونوں ہی فریق مسلمان تھے, یاد رکھیے, کوئی کافر اور مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی کربلا میں جو بھی. اور کربلا کو جنگ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے یہ غلط بات ہے, اس لیے کہ 15 منٹ کا ایک سانحہ, اور اس کو جنگ نہیں کہتا ہوں میں, کہتا ہوں معصوم مسلمانوں کا قتل مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوا, یہ جنگ نہیں ہے. جنگ تو وہ ہوتی ہے جس میں میں تیاری سے جاؤں, آپ تیاری سے جائیں, ہم سب تیاری سے جائیں, یہ معصوم مسلمانوں کا قتل تھا, یاد رکھیے, یہ کوئی جنگ نہیں تھی. تو خامخواہ جنگ اور پتہ نہیں کیا کیا واویلا مچایا جاتا ہے اس کے نام سے, یہ کوئی جنگ نہیں تھی, یہ معصوم مسلمانوں کا قتل تھا, یاد رکھیے, یا معصوم بے گناہ مسلمانوں کو خود مسلمانوں نے غلط فہمی کی بنیاد پہ بولیے, یا کسی اور بنیاد پہ جو قتل کیا, یہ اس کا معنی ہوتا ہے, یاد رکھیے. اور ہم کو افسوس اور ملال ہے, لیکن اس امت کے بعد یہ اکیلا ان منفرد واقعہ نہیں, ایسے ہزاروں ہزار واقعہ, یاد رکھیں. تو حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا, بہت سے لوگ پوچھتے یزید حق پر تھا, حسین رضی اللہ حق پر تھے, کیا تھا معاملہ؟ دیکھیے ہم اس معاملے میں اپنا منہ نہیں کھولتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا جنگ صفین جنگ جمل میں کہ علی حق پر تھے یا جو ہے عائشہ حق پر تھی رضی اللہ عنہم, تو اور جو ہے کیا کربلا کے اندر فلاں حق پر تھے فلاں حق پر, جب سوال کیا گیا تو بہت ہی بہترین جواب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیا، میں چاہتا ہوں ہم سب اس جواب کو یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا اس جنگ میں میں شامل نہیں تھا، اللہ نے میری ہاتھوں کی حفاظت کر لی۔ کیا فرمایا؟ میں اس جنگ میں شامل نہیں تھا تو اللہ نے میرے ہاتھوں کی حفاظت کر لی، اب میرا کام ہے اپنا منہ نہ کھول کے اپنی زبان کی حفاظت کروں۔ میں نہیں تھا نا اس جنگ میں تو اللہ نے بچا لیا، حق تھا، باطل تھا، صحیح تھا، غلط تھا، الحمدللہ میں بچ گیا، میرا ہاتھ اس میں شامل نہیں، کسی صحابی کے خون میں رنگے نہیں ہیں، کسی اس میں نہیں، الحمدللہ۔ اب میرا کام ہے اپنی منہ نہ کھول کر اپنی حفاظت، اس لیے کہ دونوں طرف صحابہ ہے تو منہ مت کھولو، اپنا منہ کھول کر اپنی حفاظت کر لوں۔ بڑا بہترین اصول دیا انہوں نے کہ ہم موجود نہیں تھے، اللہ نے ہمارے ہاتھ بچا لیے، منہ نہ کھول کے اپنی زبان کی حفاظت کر لیں ہم۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہے، اس کو جانتے بھی نہیں کیا واقعہ تھا یہ۔ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک بچے کو لے کر آئے، 10 محرم کا واقعہ تھا، عاشورے کا، اور میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا عصر کی۔ جب میں نکلا تو آگے کہے مولوی صاحب بچہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا واقعہ تھا، جنگ کربلا کیا تھی، فلاں تھی۔ تو مولوی صاحب بےچارے بولنے لگے، لا علمی بھی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے، علم حاصل کیجیے اپنی تاریخ کا، اپنے اسلاف کا۔ یہ جو ہے یزید جو تھا معاویہ کا بیٹا تھا، سفیان کا پوتا تھا، اور ایسا تھا اور ویسا تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ میں نے سنا، بعد میں نے کہا مولوی صاحب اگر ایک بیٹا واقعی میں اگر غلط ہو بھی تو باپ کو کہے کو آپ برا بھلا کریں، معاویہ کا بیٹا تھا، رسپیکٹ دو، عزت دو، تمہارے باپ کو تم عزت دوں گے، وہ صحابی رسول ہے۔ وہ معاویہ ان لوگوں میں سے رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وحی کی کتابت کی، 24 کاتبین میں سے ایک ہے، عزت دو ان کو۔ ان کے بیٹے سے اگر غلطی ہوئی بھی ہوں گی، یہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے ابھی، یہ ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کرے گا انسان، چونکہ میں ابھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے موجود، وہ تو اللہ کرے گا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ واقعی میں اس سے وہ ہوا ہے تو باپ کو کیوں برا بلا کہہ رہے ہیں؟ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہ لائے تو کیا آپ نوح علیہ السلام کو کوسوں گے، ان کو برا کہوں گے؟ ان کی بیوی ایمان نہ لائے تو ان کو برا کہوں گے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لائے تو کیا لوط علیہ السلام کو برا بلا کہوں گے کہ تیری بیوی ایمان نہیں لائی؟ ان کی بیوی کی مرضی تھی، اللہ نے سب کو اختیار دیا، ایمان اختیار کرے، کفر اختیار کرے، اس نے کفر اختیار کیا، آپ برا بلا تھوڑی کہہ سکتے کسی کو۔ تو اگر واقعی میں یزید برا تھا، میں نہیں جانتا ہوں، واللہ عالم بساؤں، میں کہتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن سوال یہ ہے تم کو کس نے اٹیسٹیشن دیا لا کر کہ ہاں وہ فلاں تھا اور تھا اور فلاں تھا؟ میں نے کہا ان کے والد صحابی رسول ہے، ان کے دادا بھی صحابی رسول، نے کہا صوفیان تو بعد میں ایمان لائے تھے، ڈر کر ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے وقت ایمان لائے تھے، بڑی جنگوں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور ڈر کر بعد میں ایمان لا لیے۔ میں نے کہا ڈر کر لاؤ، چھپ کر لاؤ، ظاہر لاؤ، ایمان تو ماننا پڑے گا نا، منافقین کے ایمان کو بھی ہم کو ظاہر تو ماننا پڑا نا، مسلمان ہے، آپ ہی تھوڑی کر سکتے کہ وہ فلاں تھے، وہ جو بھی ہے ان کا ظاہر اسلام ہے۔ تو سوال یہ تم نے کہا سینہ چیر کے دیکھا ابو سفیان کا کہ وہ کیا تھا، کہہ دیا نا ایمان کے، یہ اختیار کر لے چاہے جو وجہ رہی ہو، اب تم کو ماننا پڑے گا۔ اور یہی ابو سفیان ہے جس نے اسلام سے پہلے اگر اسلام کے خلاف جنگوں میں مدد کی، تو اسلام لانے کے بعد جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اپنی زندگی میں جب تک زندہ رہے اس غم میں رہے کہ میں نے اسلام کے خلاف پیسہ استعمال کیا، بعد کی پوری زندگی اپنے تجارت کا پیسہ لگا دیا مسلمانوں کے جنگوں میں، اور تمام جو فارسیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی، اور شامیوں سے جو مسلمانوں کی جنگ ہوئی شام میں ہرقل سے، اور ادھر جو ہے خسرو سے، تمام جنگوں کی فنڈنگ ابو سفیان کی تھی، پھر تاکہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں کچھ نہ کچھ تو تلافی کر دوں جو میں نے اسلام کے خلاف خرچ کیا تھا، چاہے جنگ یرموک کا معاملہ ہو، جنگ قادسیہ ہو، سب میں ان کا پیسہ تھا، میجر فنڈنگ انہوں نے کی تھی تاکہ کچھ نہ کچھ حد تک اس غم کو ڈھیلا کرے، اس عمل کی جو بھرپائی کرے جو رسول اللہ کے خلاف میں نے جنگوں میں کیا تھا، خوب مسلمانوں کو فنڈنگ دی۔ میں نے کہا عزت کیجیے، آپ تھوڑا احترام کیجیے، آپ بولیے اگر آپ کو پتا ہے یقینی طور سے کہ یزید غلط تھا، میں اس معاملے میں یہ موقف اختیار کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ہے مجھے ان کے اندر شامل نہیں کیا تو میں اپنا منہ بند رکھوں، میں نہیں جانتا ہوں وہ آدمی کیسا تھا۔ اور یاد رکھیے کسی کے گناہ کبیرہ کرنے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے۔ اگر کوئی انسان نے زنا کیا تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ بولی آپ بولیں گے مسلمان نہیں، اس کو لوٹ لو، اس کو مار دو۔ کسی نے چوری کی تو کیا مسلمان نہیں ہے وہ؟ اسی طرح اگر کسی نے قتل بھی کیا ہے اگر تب بھی وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، اور ہم نہیں جانتے، ہو سکتا یزید نے توبہ کر لی ہو موت سے پہلے، آپ اور میں تھے کیا اس کی موت کے وقت؟ ہم تھے موت کے وقت ان کے کہ ہم دیکھ رہے تھے، ہاں بھائی توبہ نہیں کیا آج تک، اگر کیا بھی ہو تو یاد رکھیے۔ دوسری بات، اگر کوئی پرائم منسٹر ہو کسی ملک کا اور اس ملک کے خریے میں ایک چھوٹے سے علاقے اور دیہات میں کوئی ایک پولیس والا کوئی غلط حرکت کرے تو کیا آپ سیدھے اس کے پرائم منسٹر کو دعا وہ کریں گے کہ پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ کا کام تھا نا سنبھالنا؟ ہاں ان کی ذمہ داری تو ہے کہ وہ اس کے خلاف کیس ڈالے، اس کا حل نکالے، لیکن کیا آپ ان کو ڈائریکٹ برا کہہ سکتے ہیں؟ سوال یہ یزید تو خلیفہ ہے وقت کا، واقعہ ہو رہا کربلا میں، وہ ہے شام میں، اگر اس نے کہا بھی تو وہ اس نے ذاتی طور سے تو قتل نہیں کیا نا، خود شامل ہے کہ اس نے قتل کیا نہیں، ایک اس کے हुकूमत के अंदर एक शख्स ने किया तो आप पूरा इल्जाम क्या उठाकर उस पर जाती इल्जाम लगा सकते हैं? आप ये कह सकते हैं इनकी हुकूमत में ही हुआ, लेकिन ये कह सकते हैं कि तुमने ये किया, यजीद ने ये किया। आप बताइए ना मुझे बात, छोटी सी उसूल की बात है, एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप क्या ये बोल सकते हैं किसी खरिये में देहात में पुलिस वाले की गलत हरकत से आप उस पर जाती इल्जाम लगा सकते हैं क्या? कबाबी, शराबी, ये जहन्नुमी और फला और फला और फला। अब देखिए, मनाया तो जाता है गम, मनाया तो नहीं बोलूंगा, बोला तो जाता है गम, मुहर्रम गम का महीना है, 10 तारीख गम की तारीख है, फला फला फला। अब गम के नाम पर क्या हो रहा देखिए, दुश्मनान इस्लाम ने मुसलमानों को अपने असलाफ की अमवात पर कैसा नचाया देखिए। 12 रबीउल अव्वल आई, मुसलमान उसको मनाता, क्या बोलकर मनाता था? 12 वफात, 12 बोले तो 12 रबीउल अव्वल सीधा है। वफात किसको बोलते मुझे बताइए, पैदाइश को बोलते? 12 वफात, 12 वफात मनाते थे ना आज तक सब, गोया रसूल की मौत पर आप खुशी मनाते थे। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा, उसमें इख्तलाफ है, 9 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल या 12, लेकिन आपकी मौत तो बिल्कुल तय है, आप 12 रबीउल अव्वल को इंतकाल कर गए थे। 12 वफात जब समझ में आया, 12 वफात, अरे ये क्या हो रहा, तो फौरन नाम बदल दिया, ईद मिलाद, मिलादुन्नबी, मिलाद के प्रोग्राम्स, मिलाद का जुलूस, ये तो वफात का जुलूस था, वफात के प्रोग्राम्स थे पूरे 10 साल पहले तक, 20 साल पहले तक। तो इनके नबी की मौत पर दुश्मनान इस्लाम ने इनको नचवाया, नाचो नाचो खूब नाचो। 22 रजब, कुंडे बनाकर मुसलमान खाता बड़े शौक से, ना रजब भी तो मोहतरम महीना है इसलिए तो हम कुंडे खाते। 22 रजब, 22 रजब को अमीर माविया रजी अल्लाह उनका इंतकाल हुआ, तो इनको ईद मनाने लगाई कुंडे खिलाकर, क्योंकि कुछ दुश्मन थे इस्लाम के जो पसंद नहीं करते थे माविया और माविया की हुकूमत, और जिस अंदाज से सख्ती से उन्होंने कुछ ग्रोह को जो इस्लाम से गुमराह थे उनको सख्ती से पकड़ कर रखा था, तो उनको बड़ा चुभन थी। अब माविया रजी अल्लाह मरने के बाद कैसी खुशी मनाए, छुप छुप कर खुशियां मनाई गई, पर्दों की आड़ में मिठाइयां बनाई गई, जो कि मुसलमान आज भी करते, पर्दों की आड़ बना के खाते हैं। खुशी तो अलग ऐलान होती है ना, ईदगाह जा रहे हैं, ईद के दिन हम मस्जिदों में जा रहे हैं, फला हो रहे, नमाज हो रही है, कपड़े पहन रहे, खुशबू लगा रहे, ये कौन सी खुशी जो छुप कर पर्दों के पीछे घरों में वहीं खाओ, वहीं हाथ धो, वहीं फेंक कर जाओ जो बच गया, ये खुशी नहीं है, ये कुछ और है, चालबाजी है। 22 रजब को इनको अमीर माविया की मौत पर नचवाया। 18 जिलहिज्जा को ईद गदीर खम, 18 जिलहिज्जा उस्मान इब्ने अफ्फान रजी उनकी शहादत का दिन है, ईद गदीर खम, और उर्दू अखबारों में देखिए ईद गदीर खम, उसकी फजीलत है, ये कहां से लाई ईद, कहां से लाई ईद, ईद तो दो ही, एक बच्चे से पकड़ के पूछिए ईद कितने बड़ा इस्लाम में बोलेंगे दो, कहां से लाए 18 जिलहिज्जा। इसी तरह 10 मुहर्रम को हुसैन रजी अल्लाह के शहादत के नाम पर इनको खूब नचवाया। मुझे बताइए, आपके वालिद के इंतकाल का दिन हो और आप भी वो अकीदे के हो, बस साला साल गम मनाना चाहिए, गम तो 3 दिन है, अब लोग सदिया सर सदिया मना रहे तो क्या करें, अगर आपका ये अकीदा है कि बस सदी दर सदी गम मनाया जा सकता है, और मैं आपके घर के बाहर आऊं, मेला लगाऊं, झूले लगाऊं, लोग बेचने सामान आए और मिठाइयां तकसीम कर रहा हूं, मीठे दे रहा हूं और शरबत पिला रहा हूं, और आप आके बोल रहे भाई ये क्या है, भाई आपके वालिद के इंतकाल का बड़ा गम है, मुझे बड़ा मलाल है, ये गम के उसमें मेला है, ये गम के उसमें शरबत है, ये गम के उसमें चोंगे है, ये गम के उसमें नुक्ती है, ये गम की बूंदी है, ये गम के लिए ढोल बजाया जा रहा है, बड़ा हमको गम है आपके वालिद के मौत का, तो आप कहें कैसा मुनाफिक है ये, मेरे वालिद की गम के नाम पर क्या कर रहा है। अगर मुझे बताइए, किसी के इंतकाल पर आप मीठा बनाकर खा रहे अगर ये गम है तो फिर खुशी क्या है, किसी की मौत पर आप जो ढोल बजा रहे अगर ये गम है तो फिर खुशी क्या है, किसी की मौत का आप नाम लेकर शरबत पिला रहे, खिस्से तो ये है कि वो प्यासे मरे और तुम शरबत पिला पिला कर मर रहे हो, अगर ये गम है तो फिर खुशी क्या है, आप करबला के मेले लगा रहे हैं अगर ये गम है तो सवाल ये खुशी क्या है, फिर मुझे बताइए खुशी किसको बोलते हैं जब आप इसको गम बता रहे हैं। ये सब जो हो रहा है, मार्केट में जाइए, बाजारों में जाइए, आप क्या होता 10 को देख लीजिए आप, अगर मेरा सवाल ये अगर ये गम है तो भाई तेरे नजदीक खुशी क्या है, खुशी किसको बोलता है, तो ढोल बजाए जा रहे, मातम हो रहे, नोहा हो रहे, मरसिया हो रहे, लेकिन सब खुशी में चोंगे बट रहे हैं ना, खाने खाए जा रहे, फरागत की जा रही है, अच्छे अच्छे खाने बनाए जा रहे, 10 क्यों, गम का महीना है, गम का महीना, तुम्हारा बाप मर जाए और मैं ये कहूं कि मैं खूब खा रहा हूं, इतना क्यों खा रहे फिर, तुम्हारा बाप मरा था बड़ा गम है मुझे, मैं खाका कर वो कर रहा हूं, ये आप उसको गम माने, मैं खूब शरबत पी रहा हूँ भाई, शरबत क्यों पूरे भाई, आपके वालिद कितने तड़प तड़प के दवाखाने मरे थे ना, मेरे को अच्छे से याद है, प्यासे मरे थे, पूरी जबान उनकी बाहर थी, इसलिए मैं जो शरबत पी पी के उस वाक़े को याद कर रहा हूँ कि क्या बेचारे आपके वालिद तड़प तड़प कर मरे थे, तो आप पसंद करें, तो अगर ये गम है तो मेरा बुनियादी सवाल है फिर खुशी क्या है, आपके नज़दीक खुशी क्या है जब ये गम बोल रहे हैं, तो सिर्फ गम के नाम पर मुसलमानों को नचवाया इनके असलाफ की अमवात पर, تو یہ دس محرم نام کا غم ہے سوائے خوشی کی کچھ بھی نہیں اس کے اندر. اور پھر دیگر خرافات کا اللہ ہی رحم کرے, سواریوں کا نچانا, ماتم اور نوحوں کا کرنا, اسی طرح غم سمجھ کے اس دن لباس وہ کرنا, اسی طرح کھانے میں فراغت, آج کا دن بولے کھانا لوگوں کو کھلاؤ تو اس کا فائدہ ہے فلاں ہے, اور من گھڑت روایتیں, من گھڑت باتیں, جھوٹی باتیں, اور کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا, شرک اور بدعت اور خرافات کے ایسے انبار لگے کہ جس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. وہ سواری کیا ہے تو بولے وہ حسین رضی اللہ عنہ کا سر ہے, بولے ہم سنیوں نے قتل کیا تو ہم سر نہ چاہتے اس لیے کہ یزید نہیں کیا تھا, اور ادھر سے بےچارے شیعہ ماتم کرتے آتے. میں نے کہا واہ بہت اچھا, یہ تو آپا کا کھیل ہے, ہوتے ہیں نا بچے کھیلتے, تم امی بن جاؤ, ابا بن جاتے, تم بچے بن جاؤ, تو تم نے یہ تم جو ہے سنی ہے, تم نے قتل کیا حسین رضی اللہ عنہ کا, تو تم اس کا اعتراف کرو, تم سواریاں نہ چاہو اور ہم شیعہ ادھر سے ماتم نکالتے آئیں. دیکھیں نا مطلب کیا اچھا معاملہ ہے کہ قاتل بھی موجود اور مقتول کے رشتے دار بھی, لیکن دونوں ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں, مطلب آپا ہی ہو رہا نہیں. اگر مجھے پتہ چلے میرے باپ کا یہ قاتل ہوں تو کیا میں اس کے ساتھ میلے لگاؤں گا, ٹھیلے لگاؤں گا, اور وہ ادھر میرے باپ کا غم نچائے اور میں ادھر جو ہے اس کا ماتم کروں, ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے بتائیے. تو یہ سب مسلمانوں کو نچوایا گیا ان کے اسلاف کی اموات پر, اور مسلمان لگے پھر ان کے پیچھے جو ہے اس طرح سے کرنے. تو محرم میں ماتم منانا, سواریوں کا بٹھانا, یہ سب یاد رکھیے درست نہیں, یہ حرام ہے. اسی طرح روزہ چھوڑ کر کھانا کھاتے ہیں, روزہ رکھنا چاہیے 10 ذوالحجہ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت ہے کھانا کھاتے, کیوں تو حدیث ہے کہ جو اس دن فراغت کرے گھر والوں کو کھلائے پلائے اللہ سال بھر اس کو برکت دیتا ہے, جھوٹی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو روزہ رکھنے کا ہے, کہاں سے لایا تم نے کھانے پینے کا, اور کیا کھاتے اور پیتے ہیں اندازہ لگائی, واقعہ ہو رہا ہے موت کا, واقعہ ہو رہا ہے پیاسے رہنے کا, واقعہ ہو رہا ہے تکلیف کا, واقعہ ہو رہا ہے فلاں کا, اور آپ چونگے اور روٹ اور کیا کیا کھاتے تھے, کیا آپ اندازہ لگائی اس کا, کھچڑا, اس لیے کہ بولے کچھ نہیں تھا تو اس دن انہوں نے سب جو تھا ان کا گھیوں چاول ملا کے کھایا, تو کھچڑا کھا رہے ہیں, واہ واہ ماشاء, روک روک کر کھلا رہے ہیں, صرف کھا نہیں رہے, روک روک کر کھاؤ, غذا نہیں کھاتے, کھاتے جاؤ سڑکوں پر, گویا وہ تکلیف سے مرے تھے, ہم تم کو کھلائیں گے ہر جگہ. اگر کسی کو واقعے میں کسی کا غم ہو تو اس عمل کو کر کر اس غم کا احساس کرتے ہیں, حالانکہ وہ بھی غلط نہیں ہونا, لیکن لوگ کرتے ہیں ایسا. عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ سلیب پر چڑھایا گیا, سلیب پر مارا گیا, تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں, وہ اس دن جو ہے سلیب پر چڑھ جاتے ہیں, کیلے ٹھکاتے ہیں, تو گویا اس کو عمل کرتے ہیں. اگر کرنا بھی ہے تو ویسا کر کے وہ احساس کرتے ہیں کیسا عیسیٰ کو تکلیف ہوئی ہوں گی. لیکن سوال ہی ہاں تو ہم تو الٹا کر رہے ہیں نا, بھوکے تھے ہم کھا رہے ہیں, وہ پیاسے تھے ہم پلا رہے ہیں, ہاں وہ فلاں تھے ہم یہ کر, اندازہ لگائیے آپ. تو یہ سب سے گھنونا کھلواڑ ہے مسلمانوں کے ساتھ, ان کے عقیدوں کے ساتھ یاد رکھیے. اسی طرح محرم کو جو ہے منحوس مہینہ سمجھنا, غم کا مہینہ سمجھنا, روڈ کا بنانا, شربتوں کا پلانا, یہ تمام چیزیں شریعت میں جائز نہیں, یاد رکھیے حرام ہے. وہ سواریاں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے, ان کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ شراب پیے ہوئے ہوتے ہیں, جو لوگ جانتے ہیں اس کی گواہی دیں گے, اور ان سے منتیں مانگتے ہیں, مرادیں مانگتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا شرک کرتے ہیں. ایک مرتبہ میرا ایک بستی سے جانا ہوا, تو بڑی بہترین اعلیٰ درجے کی سواری, اب دکھی جاتی کیا کریں گے, تازی جسو کہتے ہیں, اور خوب چاندی واندی سے لدی ہوئی, مطلب عموماً مسلمانوں کی سواریاں تو ایسی نہیں دکھتی, میں نے کہا جیسے یہاں کی دکھ رہی, شاید اسپیشل مسلمان ہوں گے, مالدار ہوں گے, لیکن سواری کا کلر اودا تھا. میں نے کہا اچھا یہ اودا کیا ہے, ہری ہوتی ہے, پیلی بھی دیکھا میں نے, سفید دیکھا, اودی کہاں سے آ گئی. پھر میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے کہا یہ سواری کیا ہے, تو کہا یہ دلت لوگ سواری بٹھاتے ہیں. میں نے کہا پھر برابر ہے, اودی سواری, چونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا مارکیٹ بہت اچھا ہے, انکم زبردست ہے, کمپٹیٹرز کم ہیں, لگ جاؤ اپن بھی دھکے سے, آج لگ جائیں 10-20 سال میں سینیریٹی مل جاتی, دلت بھی نہ چاہ رہا ہے, اور اس کی سواری مسلمانوں سے حیثیت حیت اور مینجمنٹ کے اعتبار سے بہت اچھی تھی, خوبصورت تھی, صاف ستھری تھی, چاندی بھی زیادہ تھی, بہت اچھا مینج کر کے لگے چلے, چونکہ ڈھول بھی بہت اچھا بجاتے, ان کو عادت بھی, ناچ رہے گا رہے تھے بس, کلاس گویا مسلمانوں کو ٹھینگا دکھا رہے تھے ہم تم سے اچھا کر سکتے ہیں, ہمارے شرک کا معاملہ ہے, کمپٹیشن کر رہے ہیں بےچارے, وہ بھی منتیں مرادے, اور ان کو اندازہ ہو گیا نا اسے انکم کتنی ہے, زبردست سورس ہے انکم کا, یہ تو اب سال نکل جاتا اپنا آرام سے, ایک سواری بٹھاؤ پورا سال گزر جاتا ہے, اندازہ لگائے. یہ سب خرافات, یہ شرک, اس کو کیسا ڈیفائن کریں گے, کیسا آپ سمجھائیں گے کہ یہ چیز جائز ہے درست, بتائیے مجھے. اور جو کچھ پھر اس مہینے میں ہوتا ہے یاد رکھیے, یہ تمام چیزیں خرافات ہیں, بدعات ہیں, بری ہے, بالکل بھی صحیح نہیں, یاد رکھیے. اب بہرحال بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں واقعہ کیا ہوا تھا, واقعہ کیسے ہوا تھا, یاد رکھیے اس کو لیے تاریخ پڑھنا پڑیں گی ہم کو, ہر چیز سننے سنانے سے معاملہ نہیں ہوتا ہے, کچھ چیزوں کو ہم کو جاننا پڑے گا, کچھ چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا, لیکن اتنی بات تو بتا دو جتنا آؤٹ پروپورشن میں اس واقعے کو ہم نے لیا اتنا شاید کسی حالات, کسی شہادت, کسی واقعے کو نہیں لیا. ہمیں بھی غم ہے اس شہادت کا, لیکن ہمارے پاس ایسے شہیدوں کی فہرست موجود ہے, کس کس کے لیے میں آنسو بہاؤں گا. یہاں تو اس امت میں ہزاروں اور ہزاروں اور لاکھوں ہیں, آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کہیں شہادتیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی بات سے لے کر آج تک کہیں شہادتیں, اور قیامت تک لوگ جو ہے ایسی شہادتیں دین اور اسلام کے لیے دیتے رہیں گے. کس کس کا غم مناؤں گا میں, तो शरीयत ने कहा 3 दिन मना, मामला खत्म हो गया। खुशी मनाना है 2 दिन मना, 2 ईद है, तुमको मामला खत्म हो गया, बाकी आम दिन है बस। हाँ ये अलग बात है कि मेरे आमाल उस दिन को मनहूस या अच्छा बनाते हैं, वो अलग। हर आदमी के फर्दन आमाल उसके लिए वो दिन अच्छा है वो दिन बुरा करते हैं। आमाल बुरे होंगे तो अल्लाह बुरे हालात पैदा करेंगे, आमाल अच्छे होंगे तो अच्छे हालात पैदा करेंगे अल्लाह ताला। तो किसी एक कौम के लिए बुरे हालात पूरी उम्मत के लिए तो नहीं हो सकते। तो बहरहाल जिस अंदाज से ये सब किया गया, अब आइए हकीकत में मुहर्रम की फजीलत क्या है, बहुत मुख्तसर है बता दो। पहली फजीलत मुहर्रम की सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 36, ये मुहर्रम एहतराम वाला महीना है, मोहतरम महीना है, हुरमत वाला महीना है। पहली फजीलत इसकी ये कि ये 4 मोहतरम महीनों में से एक है। इस महीने की दूसरी फजीलत आई, इस महीने की दूसरी फजीलत ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और हदीस में अल्फाज इस तरह से हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, अफजल सियाम बाद रमजान शहरुल्लाह मुहर्रम, सबसे अफजल रोजा रमजान के बाद वो अल्लाह के महीने मुहर्रम का है। तो पता चला नफिल रोजों में सबसे अफजल रोजा कौन सा है, मुहर्रम का है, तब आप मुहर्रम में रोजे रख सकते हैं। ये नफिल रोजों में सबसे अफजल क्यों, तो आपने फरमाया अफजल सियाम बाद रमजान, रमजान तो फर्ज है इसलिए वो तो सबसे अफजल होगा, अफजल सियाम बाद रमजानी, सबसे बेहतरीन अफजल रोजा रमजान के बाद शहरुल्लाह मुहर्रम, ये अल्लाह के महीने मुहर्रम का है। तो नफिल रोजे रख सकते हैं, दूसरी फजीलत। पहली मोहतरम महीना, दूसरी फजीलत कि इसके रोजे सबसे अफजल है। तीसरी फजीलत इसकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर आशूरे के दिन एक रोजा रखा, इसकी वजह क्या है और 10 मुहर्रम की हैसियत शरीयतन क्या है बता देता हूं आपको, हो सकता बहुत चौकन्ना वाली हो लेकिन ये हकीकत है। 10 मुहर्रम की शरीयत में जो फजीलत है और क़यामत तक जो इस महीने की और इस दिन की हैसियत होंगी 10 मुहर्रम की आशूरे की, वो खुशी की हैसियत है, यात्रा की खुशी की हैसियत है, क़यामत तक इसमें खुशी मनाई जाए। आप बोलेंगे क्यों, आइए वाक़या सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे, मदीने में आपने देखा लोग यहूदियों से जब पाला पड़ा आपका मामलात हुए तो देखा ये 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं आशूरे का। आपने कहा कि यहूदी क्यों रोजा रखते हैं 10 मुहर्रम का, अबू मूसा आशरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खिताब किया और पूछा ये यहूदी इस दिन रोजा क्यों रखते हैं, हमने कहा अल्लाह के रसूल ये इस दिन रोजा इसलिए रखते हैं कि इनका ये कहना है कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को फिरौन के शिकंजे से नजात दी थी और मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने का रोजा रखा था, लिहाजा बनी इसराइल जो यहूदी थे वो शुक्राने का रोजा रखते हैं, अपनी औरतों को जेवरात पहनाते हैं और ईद के जैसा इस दिन को मनाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर ये बात दुरुस्त है तो मूसा पर इनसे ज्यादा हमारा हक है, हम मुसलमान हैं अब ये तो यहूदी बन गए, तो मूसा पर इनसे ज्यादा हमारा हक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोजा रखा। क्यों रोजा रखा, मूसा अलैहिस्सलाम पिछले मुसलमानों की आजादी पर आपने खुशी मनाई, किस दिन खुशी मनाई, और खुशी नहीं मनाई बल्कि खुशी का जो तरीका अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, खुशी में इंसान पागल ना हो, अल्लाह का शुक्र अदा किया, एक रोजा रखा और फिर हदीस ने फरमाया अगर इंशाअल्लाह मैं अगले साल जिंदा रहा तो मैं 9-10 का रोजा रखूंगा ताकि यहूदियों की मुखालिफत करूंगा। जिस पर यहूदियों को जब पता चला तो कहा यह इंसान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक बात में तुम्हारी मुखालिफत छोड़ दे, यहां भी रोजा रख रहा है लेकिन 2 रख रहा है, अपने लोगों कह रहा कि 2 रखूंगा, मतलब हर चीज में रसूलुल्लाह ने यहूदियों की मुखालिफत की चूंकि उन्होंने अल्लाह की किताब की मुखालिफत की, अपने नबियों की मुखालिफत की, तो कहा किसी चीज में तो ये नबी हमारी मुखालिफत ना करे, अब रोजा भी रख रहा है तो 2 रख रहा है, कहा जिंदा रहा तो 2 रखूंगा, 9-10 ठीक। और आपने फिर तीसरी एक रिवायत सही मुस्लिम की फरमाया इस दिन का रोजा जो इंसान 9-10 का रोजा रखे तो उसके ताल्लुक से आपने फरमाया उसका सवाब यह है पिछले 1 साल के गुनाहों का कफारा है, गुनाह सगीरा का, इसकी फजीलत भी है। तो 9-10 का रोजा सुन्नत है, 9-10 का रोजा भी याद रखे सुन्नत है, और यहूदियों की मुखालिफत में अगर आप 9 का ना भी रख सके तो 10 और 11 का जरूर रखिए ताकि मुखालिफत हो, तो 9-10 का या 10-11 ज्यादा अफजल तो 9-10 याद रखिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अगर जिंदा रहा तो 9-10 का रखो तो अफजल ही है, लेकिन अगर 9 का ना भी रख सके, बहरहाल 9-10 औरंगाबाद के और हिंदुस्तान के अतबार से कल और परसों होने वाली है, तो आप कल और परसों जरूर कोशिश करें कि ये 2 दिन रोजा रखे, कल का और परसों का, और ना हो सके कल तो फिर परसों और तरसों का जरूर रखे। इसका सवाब क्या है, इंशाअल्लाह आपने फरमाया ये 1 साल के पिछले गुनाहों का जो गया साल कफारा है, इससे मुराद गुनाह सगीरा है, याद रखिए, समझ रहे बात को, बस यही थी इस दिन की फजीलत। और शरई एतबार से क्यामत तक के लिए आशूरा 10 मुहर्रम खुशी का दिन है कि तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मनाया वही चीज होंगी, याद रखिए। आप कोई बुरे से बुरा वाकया اس اچھائی کو، اس خوشی کو، اس شکر کے روزے کو تبدیل نہیں کر سکتا. یاد رکھیں، پھر چاہے 10 کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہو یا اس کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ کی ہوئی ہو، اب کی تو اور بھی صحابہ جو 10 کو مارے گا، صرف یہ اکیلے نہیں ہیں، اب کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی. تو شریعت کی روح سے 10 محرم خوشی کا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی آزادی کا، ہم سے پہلے مسلمانوں کی آزادی کا دن ہے، تو شکرانے میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اور ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، لہٰذا ان کی سنت کو ہم عمل کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی ثواب کے مستحق ہوتے ہیں. تو یہ دن شریعت کے روح سے قیامت تک کے لیے خوشی کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے، اور پچھلے مسلمانوں کی آزادی کا دن ہے. اور یہ شریعت میں، اب اس کے بعد کوئی ہونے والی گھٹنا میں نے بتا دی تھا، یہ اسلامی تاریخ کی نہیں، یہ مسلمانوں کی ہسٹری کا پارٹ ہو سکتا ہے. دوسرا، جنگ کربلا جس کو لوگ کہتے ہیں، بہرحال میں اس کو جنگ تو مانتا ہی نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ مظلوم مسلمانوں کا قتل ہوا، ٹھیک، یہ ایک جنگ تھی، یہ مسلمانوں میں ہی ہوئی تھی، دونوں فریق مسلمان تھے، کوئی کفر اور ایمان کی جنگ نہیں تھی. یاد رکھیں، دونوں فریق ہی مسلمان تھے، دونوں طرف مسلمان تھے، بس مسلمانوں کا آپسی اختلاف کا یہ ایک نتیجہ ہوا. تو گویا یہ دینی لحاظ سے کوئی جنگ اور کوئی فتنہ نہیں تھا، دینی نہیں تھا. یاد رکھیں، یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سیاسی تھا. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں صحابہ کو تم نے پالیٹکس میں ڈال دیا، فلاں کر دیا. یاد رکھیں میرے بھائی، شریعت میں پالیٹکس بھی ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے. خلافت کیا ہے؟ سب سے بڑا پولیٹیکل سسٹم ہے دنیا کی. خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل سسٹم، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نے جو ہم کو احکامات دی اس کے تحت مسلمان جی، جس کے لیے خلیفہ چنا جاتا ہے، تو پولیٹیکل سسٹم ہے. تو پولیٹکس شریعت کے خلاف نہیں، ہاں گندی پولیٹکس شریعت کے خلاف. پولیٹکس کا اچھا رول ہے، بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس یہ بھی عبادت کا ایک درجہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے لیے ایسے قوانین بنائے، یہ اللہ کے قوانین کو ان پہ نافذ کرے تاکہ وہ جو ایک اچھی زندگی گزار سکے، اس کا بھی ثواب ہو. تو میں یہ کہوں گا یہ کوئی دینی جنگ نہیں تھی، عقیدے کی جنگ نہیں تھی، یہ صرف اور صرف سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے اختلاف کا یہ نتیجہ نکلا کہ اتنا بڑا یہ رونما ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے اختلافات سے ہر ممکن کوشش کرے کہ ہم بچے رہے، اور وہ کوئی جنگ نہیں تھی، نہتے مسلمانوں کو جو شہید کیا گیا. اور آپ کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 70 کے قریب قریب لوگ تھے، اور ان میں اکیلے آپ صحابی تھے، اور کوئی صحابی نہیں تھا یاد رکھیں. اور دیگر صحابہ نے، خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب حسین رضی اللہ عنہ نکلے خفہ کے لیے تو کہا اے جو ہے نواس رسول، اگر آپ کی حرمت کا مجھے ڈرنا ہوتا، آپ کی عزت میں کمی کا ڈرنا ہوتا، تو میں ہاتھ پکڑ کر آپ کو جانے نہیں دیتا تھا. لیکن اب اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں، لوگ خفا والے آپ کو بلا ہی رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کے باپ کو بھی انہوں نے بلا کر دھوکہ دیا. یہ بات یاد رکھنا، علی رضی اللہ عنہ کو بھی ان کو خفا والے نے دھوکہ دیا تھا، کہ آپ کے باپ کو بلا کے بھی انہوں نے دھوکہ دیا. اگر آپ کی عزت کا مجھے ڈرنا ہوتا، جو آپ کا مقام اور رتبہ ہے لوگوں میں، میں ہاتھ پکڑ کے آپ کو روک لیتا، میں چاہتا ہوں آپ مچ جائیے، مچ جائیے. لیکن اس کے بعد بھی آپ گئے، اس لیے کہ خفا والے یہ کہہ رہے تھے اگر تم نہ آئے تو ہم جو ہے جنگ چھیڑ دیں گے، ہم مسلمانوں کے ہاتھ پہ، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. تو انہیں لگا کہ اگر میرے جانے سے صلح ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ انہوں نے ایک جو ہے زبردست چال چل رکھی ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج میں تھے، ایک شخص آیا اور کہا کہ احرام کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے، احرام کی حالت. تو آپ نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ تو کہا میں خوفہ کا ہوں. تو کہا نواس رسول کو تو قتل کر دیا، تب نہیں پوچھا کیا ہے، اور مجھ سے آ کے پوچھ رہا ہے مچھر مارنے کا احرام میں کیا ہے، چاہے سے جواب نہیں دیتا تجھے. گویا صحابہ نفرت کرتے تھے ان لوگوں سے، خفا والوں سے، کہ انہوں نے دھوکہ دے کر نواس رسول کو مارا. اور کہا تو نے نواس رسول کو تو تم لوگوں نے مارا، تو وہ تو سوال نہیں کیا، اور بڑا آ کے مجھ سے پوچھ رہا ہے احرام کی حالت میں مچھر، میں نہیں دیتا ہوں جواب، جائے یہاں سے. تو پتہ چلا صحابہ جانتے تھے کہ خفا والوں نے کس طرح سے ایک چال چلی، اور ان کی جو ہے شہادت بہرحال اس کا آخر نتیجہ نکلی. بہرحال تفصیلات کا موقع نہیں ہے، میں چاہوں گا اس کی تفصیلات کے لیے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی ایک بڑی بہترین کتاب ہے، بالکل بالکل پائے کی کتاب، بہترین دلائل کے ساتھ انہوں نے لکھا، اور بہت چھوٹی کتاب ہے، رسومات محرم اور واقعہ کربلا، بڑی اچھی کتاب ہے، ضرور پڑھی، بہت چھوٹی کتاب ہے، تاکہ اس سے آپ کو علم ہو کہ کیا اصلیت تھی اور کیا تھی. اور انہوں نے اور بھی کتاب، بہرحال عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت اور چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی، ان سب خرافات پر پڑھیے تاکہ اسلامی تاریخ کا ہمیں پتہ چلے، ورنہ عمومی اعتبار سے جو کچھ چل رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. اگر مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی تاریخ نہ معلوم ہو، اور وہ کربلا کو یہ سمجھتے ہو کہ جنگ بدر ہے یا اس طرح کا مقام دیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کفر اور ایمان کی، بہت بری بات ہے. اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس کا افسوس ہمیں ہے، لیکن ایسے افسوس کے لیے بہت سارے واقعات اس امت میں پڑے ہیں. اور شہیدوں کا کیا افسوس، یہ تو ایک اللہ نے موقع دے دیا ان کو شہادت کا، اور یہ تو صحابہ کی تمنائیں ہوا کرتی کہ ان کو شہادت ملے، اللہ رب العزت ان کو نوازی. بہرحال ہم اپنا منہ بند رکھ کر اس معاملے میں جو خاموخا جھگڑے میں جا کر تم صحیح ہم غلط وہ غلط تھا یہ غلط تھا الزام تراشی برا بولنا ان کو ان کو احتیاط کریں, یہ زیادہ ہمارے لیے بہر بہتر ہے. اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو اپنی تاریخ اپنا دین اور اسلام سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, ہر خرافات بدعت اور شرک سے ہماری حفاظت کرے, جب بھی ہماری موت ہو ایمان پر ہماری موت ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.